ابھی تک تو انہوں نے ابو طالب ہی کو تھوڑا سا ایک اپنے لیے ٹول بنایا نا. کچھ کوششیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئیں, 10 درازیاں کچھ تھی, اس کو دیکھ لیتے ہیں پیج 91 پہ, کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے, نہ دھمکیاں کام آئیں نہ سودے بازی کام آئی, تو اللہ کے نبی پر ہاتھ اٹھایا اور مسلمانوں پر جو سختیاں پہلے سے کر رہے تھے اس میں اور اضافہ کیا. منہ پر تو اللہ کے نبی کی بات نہیں کر سکتے تھے, اور عام لوگ بھی اللہ کے نبی کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے تھے, لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے نا, ان کے اندر کچھ ایسی حرکتیں ہوئیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے بھی خیر نکالی. کچھ لوگ جو آپ کے گھر کے اندر تھے, جو آپ کو تکلیف دیتے تھے, ابو لہب, حکم بن ابی العاص بن امیہ, عقبہ بن ابی معیط, عدی بن حمرہ اور ابن الاسد حضلی, یہ گھریلو لوگ تھے, پڑوسی تھے. کرتے کیا, جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی, یعنی یوٹرس جس میں بچہ پلتا ہے, بکری کی اس کو اٹھا کر اس پر پھینک دیتے. آپ کو پتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ جسم سے حصہ الگ اتار کے پھینک دیا جاتا ہے کوڑے میں, وہاں سے اٹھا کے آپ سوچے جو گندگی اور الائش ہوگی نا, وہ لا کے اللہ کے نبی کے اوپر پھینکتے تھے. اور کبھی آپ کی ہنڈیا چولہے پہ ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتے. آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی اس کے بدلے میں کیا نہیں کر سکتے تھے, لیکن آپ صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی سے اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے, اے بنو عبد مناف, یہ کیسا پڑوس ہے, پھر اسے راستے میں پھینک دیتے. یعنی صرف ان کو ان کی ہمسایہ گیری کا خیال دلایا کہ تم کیسے ہمسائے ہو, تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. اسی طرح امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تانو تشنی کرتا, آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا, یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے کہ وربل ٹارچر کرتا, آپ کے اوپر باتیں بناتا. اسی طرح اس کا بھائی عبی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس اوت نامی گھوڑا ہے جس سے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں, یعنی خوب اس کو کھلا پلا رہا ہوں, کیوں, تاکہ اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں. بالآخر ایک دن آپ نے اس کو کہا, بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا, اور ایسا ہی ہوا. نوٹ کر لیں, یہ واحد شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا. پوری زندگی میں آپ کی جتنی جنگیں ہوئیں, کچھ بھی ہوا, عبی بن خلف وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبی بن خلف ایک پرانی ہڈی لے کر آیا اور اس کو توڑ کر اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف پھونک دیا. سوچیے, آپ بیٹھے اور کوئی آ کے زور سے آپ کے اوپر ایک ہڈی مارے. ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا. یہ بات اس کے دوست عبی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ نبی کے چہرے پر جا کر تھوک آؤ, اور اس نے ایسا ہی کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ پھر قرآن پاک کی کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ سورۃ فرقان میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 19 پارے کے شروع میں, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان کہے گا, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کہتے اس شخص کے بارے میں نازل ہوا تھا کہ اس نے اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے نبی کے چہرے پہ تھوکا تھا, تو اس کے اوپر کل قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ جو آپ کو جذباتی تکلیف ہوئی, ابو لہب کے 2 بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, عتبہ اور عتیبہ, یہاں بھی دیکھیے رشتے داریاں ہوئی ہوئی تھیں. آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ان کے نکاح میں تھیں. ابو لہب نے جب یہ حالات دیکھے تو بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے. یعنی بیٹوں کو ابھار رہا ہے کہ بیویوں کو طلاق دو. اس کی بیوی کون تھی؟ ام جمیل. اس نے بھی کہا کہ ان کو طلاق دے دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں, چنانچہ انہوں نے انہیں طلاق دے دی. نوٹ کریے ذرا, آج اگر دین پہ آتے لڑکیوں اور عورتوں کو طلاقوں کی دھمکیاں ملتی ہیں تو یہ کون سی نئی بات ہے. اور دوسری بات دیکھیے کہ ایک شخص کی 2 بیٹیاں طلاق لے کر گھر آ جائیں اور وجہ صرف اور صرف دین ہے, تو کیا اللہ کے نبی اس وقت کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے؟ جاؤ بیٹیوں گھر بساتے رہو, پھر تمہیں میں نے کہا تھا نا اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا. یہاں بڑا دکھی مسئلہ ہے, لیکن نوٹ کر لیں, اگر اس طرح کے حالات, آپ دیکھیے وہ کن کو بے دین کہہ رہے ہیں, جو دین پہ آ گئیں. جب مرد اور عورت میں سے کوئی سچے دین پہ آ جائے اور دوسرا مسلسل جھٹلاتا ہی رہے اور باغی ہو, ریبیلیس ہو, تو یاد رکھیے ساتھ ہی نہیں رہ سکتا بندہ. جتنے مسئلے اٹھتے ہیں وہ اس کے بعد اٹھتے ہیں. یا تو دونوں شروع سے ہی نیک تھے یا دونوں شروع میں برے تھے، اب ایک ٹھیک ہو گیا۔ جو ٹھیک ہوئے نا اس کا فرض بنتا ہے ہر طرح سے جذباتی، روحانی، قلبی طور پر اس بندے کو احساس دلائے کہ یا تو اب تمہیں خود کو بدلنا پڑے گا یا میں تمہیں بدل لوں گی۔ ہم تو یہ ضرورت ہی نہیں رکھتے، ہم کئی اور وجہ سے طلاقیں لیتے دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ رواج ہی نہیں کہ کوئی دین کی بنیاد پہ بچی طلاق لے کے آ جائے۔ واللہ ہی اللہ کسی کو اس میں آزمائے نہ، لیکن جو اس آزمائش میں پورا اترے گا اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ لیکن اس کے لیے آج چونکہ بگاڑ کا دور ہے، آئیڈیل دور نہیں کہ اب تو پھر تو آدھے گھروں میں طلاق ہی لے کے لوگ بیٹھ جائے۔ نہیں، کوشش کیا کریں کہ جس چیز نے آپ کا دل بدلا ہے وہ آپ اپنے مرد کو بھی سنائیں، پیار سے، محبت سے، اور حتی الوسع آپ اس سے دور رہے۔ اور ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے مرد ویسے خود ہی دور رہتے ہیں، تو یہ ایک نعمت سمجھیں۔ بہرحال اس میں بہت تکلیف کی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا بدلہ کیا ملا؟ دونوں یہی بیٹیاں یکے بدیگرے عثمان بن عفان کی بیویاں بنی، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک ایسے عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ ذوالنورین لقب بنا کہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر، تو مل گئے نا ان کو اچھے شوہر۔ اور اگر رہتی اسی گھر میں، کھاتی باتیں، گالیاں سنتی، دھمکیاں سنتی، نماز نہ پڑھنے دیتے، دین کی بات نہ سننے دیتے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کتنے کو دن رہ سکتی تھی ان کے ساتھ۔ اور پھر آخر ہوتا ایک ہی ہے، یا گھر خراب ہوتا ہے یا پھر عورت کا بھی دین خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم گھر خراب نہ کرنے کے لیے دین کو خراب کرتے رہتے، بہت بڑی ایک قربانی ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ اس میں ڈال دے اس کو۔ اور یاد رکھے، جتنا عورت سٹینڈ لے گی نا، یا تو مرد کے اندر اگر خیر ہے نا تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی میرا گھر برباد ہو رہا ہے، عورت اچھی ہے، بچے ہیں، سب ہے، معاشرہ۔ پھر اس کو جھٹکے لگیں گے بجلی کی جھٹکوں کی طرح، آہستہ آہستہ نمازیں پڑے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے 40 سال بعد بھی نہیں ٹھیک ہونا نا، تو آپ کی جان چھٹ جائے گی، پھر آپ ساری زندگی کی بیگار نہیں کاٹیں گے۔ بہرحال ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو تھی، اللہ کے نبی کی کٹر دشمن تھی، کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی۔ سوچے، صبح آپ جلدی میں گھر سے باہر نکلے اور خوب کانٹوں والی شاہیں کسی نے آپ کے راستے میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہوں۔ آج کل تو لائٹیں اور سب ہے نا، تو آپ تو فجر کے لیے نکلتے تھے، اندھیرے میں ان کو کیا پتا کہ دشمنوں نے راستے میں کانٹے ڈالے ہوئے۔ جب اس کو پتا چلا کہ تبت تبی یدا والی صورت نازل ہوئی ہے، تو ہاتھ میں پتھر لے کر اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلی۔ خانہ کعبہ کے پاس آپ ابو بکر کے پاس موجود تھے، لیکن دیکھیے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ صورت بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے دشمنوں کے اور آپ کے بیچ میں حجاب مستورا، نہ نظر آنے والا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے۔ ابو بکر سے کہنے لگی، تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حذف کرتا ہے، یعنی میرا مذاق اڑاتا ہے، واللہ ہی اگر میں اس کو پا جاؤں گی تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں، یعنی وہ سوچتی تھی کہ اللہ کے نبی شاعر ہیں، تو کہتی میں بھی کوئی شاعر ہوں، یعنی مقابلے پہ آ گئی۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی، مزممن اسینا، ہم نے ایک مزمم کی نافرمانی کی۔ مزمم کیا ہے؟ محمد کا اپوزٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امرہ ابینا، اور اس کی بات کا انکار کیا۔ وہ دینہ قلینا، اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی نے آپ کو دیکھا نہیں؟ فرمایا، نہیں، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کیسے بچا لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا، واللہ یاسمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ لوگ آپ کو محمد کی بجائے مزمم کہتے اور آپ کی بے عزتی کرتے، قسم کی گالی تھی۔ اللہ کے نبی اس پہ کیا کرتے بھلا؟ کہتے، پتہ نہیں کون ہے مزمم، میری ماں نے تو میرا نام محمد رکھا ہے۔ ہم تو صرف اتنی سی بات پہ چل پڑتے ہیں، کسی نے ہمیں کہہ دیا، ارے چل اب تو کیا بن گئی بڑی درس والی، ہم ذرا کوئی نام ہمارا بگاڑے نا تو بھڑکتے ہیں۔ یا نوٹ کر لیں ایک بات جو آپ کو آگے سارے سفر میں فائدہ دے گی، جو لوگ اپنی ذات کے خسار میں گم رہتے ہیں، سیلف کانشیس لوگ، مجھے یہ کہہ دیا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے پیچھے کر دیا، مجھے آگے کر دیا، سارا مجھ سے کیا، میں، وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ آج جائیں یا کل جائیں، وہ چلے جائیں گے کام چھوڑ کے۔ وجہ کیا کہ جس جگہ پہ اللہ کو رکھنا تھا نا، وہ خود کو رکھے میں۔ ہمیشہ دین کا کام عاجز اور ہمبل لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ بھی کہہ لو لیکن خدا کے لیے ہمارا نام اس جگہ سے نہ کاٹو، ہمیں مار لو، ہمیں دھمکیاں دے دو، ہمارے لیے کچھ بھی کرو لیکن ہمیں کام کا موقع دو۔ اور جو بندہ رکت میں نے کہا، میں نے یہ کہا، میں تو ایسی کہتی ہوں، میں تو یہی کرتی ہوں، وہ لوگ دین کا کام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کو اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بھائی محمد کو، مزمم کو، احمد کو کچھ بھی کہہ دو، میں تو محمد ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کانفیڈینس سے آپ خوش رہتے بلکہ اسمائل کرتے۔ آپ کہتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں آپ بری ہیں، مجھے پتہ میں ٹھیک ہوں، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، خود ہی کل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں اس دھن میں آپ کام کرتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی خوبیاں اگلے پہ کھلتی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں لیکن آپ اپنی کمی کو مانتے تو ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے۔ اسی طرح احنس بن شریق ثقفی ایک شخص تھا، یہ بھی آپ پر زیادتیاں کرتا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا، اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر اور تکبر کرتا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ لوگ پھر اس کو بڑی ایک فخر کی چیز سمجھتے کہ ہاں جی ہم ان کو یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ ایک دن اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، سختی پر اتر گیا، یعنی سارے دوستوں کو پیچھے کھڑا کر کے آیا، کہنے لگا دیکھنا آج ذرا نماز پڑھیں گے نا تو میں جا کے ان کے ساتھ نماز کی حالت میں زیادتی کروں گا۔ چلا گیا، خوب دھمکیاں دینے لگا۔ آپ کو پتا کہ جب یہ گیا سختی کی، آپ کو دھمکیاں دینے لگا، تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا،
اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا۔
سورۃ قیامت کی آیتیں 34 اور 35، کہ تیرے لیے خرابی ہے، تیرے لیے خرابی ہے۔ اس نے کہا محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نوٹ کرے کتنا تکبر کا جملہ ہے، میں اس وادی کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک دن کیا ہوا کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد تمہارے سامنے اپنا سر مٹی پر رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے ایسا دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ سوچے کہ نبی زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، اگر یہ کریں گے نا تو میں جا کے پیچھے سے ان کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دوں گا۔ دوستوں کو کہا کہ ایسا کروں گا، لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ پیچھے دوستوں کو کھڑا کر گیا کہ دیکھنا آج، جیسے وہ ہوتے نا اوچھے سے لڑکے، کہ آج ذرا یہ کر کے آتا ہوں، ذرا یہ سجدے میں جائیں گے نا تو ان کے گردن پہ پاؤں رکھوں گا۔ اور جب گیا تو تھوڑی دیر میں جب واپس آیا تو اس کے دوستوں نے کہا اس کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آگ کے شعلے اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ کہا ابوالحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ پیچھے ہو جاؤ، میں نے آج وہ مخلوق دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی، مجھے ایسے لگا کہ میرے اور اس کے درمیان میں آگ کی خندق ہے اور ہولناکیاں اور پروں کے بازو ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگ یا فرشتوں کے ذریعے سے اس طرح مدد کی، یہ پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے بعد میں کہا کہ اگر یہ اس وقت میرے اوپر جھپٹتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ تو آپ دیکھیے جب اللہ اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے، آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، تو کیا میری اور آپ کی نہیں کر سکتا؟ آج میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ، ویسے بہت ہی زیادہ حیران ہے، کہ پہلا دور کیا ہوتا تھا کہ ماں باپ کہتے تھے کہ اگر ہماری بچیاں بے پردہ باہر نکلیں یا حیا کے تقاضوں کو پامال کیا تو ان کی عزت کو خطرہ ہے، ایسے ہی کہتے تھے نا بڑے بوڑھے، کہ بہت پین اوڑھ کے نہ نکلو، لڑکے پیچھے لگ جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ایک تصور بڑا تھا کہ اگر لڑکیاں یا عورتیں خوشبو لگا کے باہر جائیں گی نا تو جن چمڑ جائیں گے، عام بات ہی، جن چمڑیں گے ان کے اوپر، نیل پالش، بال کھلے رات کو دیکھ لینے یا دن میں، تو کہنا کیا اب ان کے پیچھے کوئی جن آ جائے گا۔ آج حالات کیا کہ اگر بچی سکارف پہنے تو ماں باپ کہتے نہیں 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 تم باہر اکیلی جاتی ہو، تم پہ مسئلہ آئے گا۔ نکاب والی بچی تو یقین کریں میں کہہ سکتی بڑی خوش قسمت ماں یا باپ ہے کہ جو بچی کے نکاب پہ خوش ہوں۔ مان لیجیے آپ بڑا دین ہونے کے باوجود لوگ بچیوں کے نکاب پہننے پہ ایک دفعہ ضرور خوف محسوس کرتے ہیں کہ یہ بسوں میں جاتی ہے، ٹرینوں میں جاتی ہے، بھئی شکر ہے اس نے اپنی عزت کو بچا لی ہے۔ تو بالکل یہی باتیں آپ دیکھیے کہ اللہ بچا سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ آپ اپنے آپ کو پورے ایکسپوجر کے ساتھ کھول کے باہر بھیجتی ہیں، کتنی گندی نظریں آپ کے اوپر پڑتی ہیں، کتنے گندے مرد شرابیں پیے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، نہ جانے کیا کیا آپ کو دیکھ کر وہ زبان ہونٹوں پہ پھیرتے ہوں گے کہ کیسی لڑکی ہے، اور اگر آپ کو وہ پوری کوشش کے باوجود دیکھ ہی نہیں پا رہے اور اس فرسٹریشن میں غصے میں وہ آپ کو کوئی بات کہہ بھی دیتے ہیں تو آپ خوش ہو کہ باوجود کوشش کے تم نہیں دیکھ سکے مجھے، اور میں کوئی ماڈل تو نہیں ہوں، میں تمہارے لیے کوئی شو پیس بن کے تو نہیں پیش کی گئی۔ تو لہٰذا کانفیڈینس رکھیں کہ آپ کو آپ کا رب بچائے گا۔ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، جہاں فتنے کا ڈر ہو کہ دین کی وجہ سے اسمائے جائیں گے زبان پہ روکیے، اور اگر ویسٹ میں رہنے والے مسلمان آج کل یہ تھریٹ فیل کرتے دعائیں پڑھیں اور اپنا کام کریں۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر ہم پہلے سے ڈھیلے ڈھالے ہوں گے تو پھر بات کوئی نہ کوئی ہوگی، اور پھر شوشے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی ایک شوشہ تصویروں میں دکھا دیا جاتا ہے جس کو بنیاد بنا کے کتنوں کو دین سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ ساری باتیں سنتے وقت اپنے اوپر بھی سوچیں، دل میں اللہ کے نبی کے لیے درد محسوس ہو رہا جو آپ کے دل میں اسلام کی طرف تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، اتنے جو مشکل حالات ہیں تو کیا اللہ کے نبی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے؟ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے، چلو کوئی بات نہیں، نہ کوئی بات نہیں، تم کھا لو پکا لو گیارہویاں اور کر لو اپنے کام جو تم دین پہ کر رہے ہو، بس کوئی نہیں، نمازیں ساتھ پڑھتے رہو۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے جو دین کے نام پہ ہے، کہ دین دار بھی نہیں ان باتوں پہ ٹوکتے، وہ بات کرتے ہیں وہ جو لوگوں کو اچھی لگے، کیونکہ اگر ذرا ٹوکا ٹاکی کی تو لوگ کم ہو جائیں گے، ممبر چلے جائیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھر لوگ آئیں گے نہیں، چندے کون دے گا، ڈونیشنز کہاں سے آئیں گی؟ شراب کی باتیں جو کر دی تو جو پھر جن کے بزنس ہیں وہ آ کے ہمیں پیسے کیسے دیں گے؟ تو لہٰذا کیا کرو، ڈھکی چھکی گول بات کرو، بس سب کو خوش رکھو کرو۔ آپ پورا ایک تین مہینے تک آپ ایک ہی جگہ پہ دین کا کوئی پروگرام سنیں۔ مثال دیتی ہوں، میں جانتی نہیں کسی کو بھی، نہ میں کسی یہاں کی مسجد کا کہہ رہی ہوں، لیکن میں نے ایک ویسٹ میں رہ کے الحمدللہ یہاں کے تو مجھے رواج ہی نہیں دکھا عورتوں کے جمعہ پڑھنے کا، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنے امریکہ کے سفر میں ہم مطلب کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک جمعہ چھوڑے، الا یہ کہ جب کوئی اور مصروفیت یا ایسی مجبوری ہو جائے۔ آپ مسلسل تین مہینے تک کسی مسجد میں جا کے نمازیں جمعے پڑھیں، آپ دیکھیں گے سم پکی ایشوز پہ بس بات ہوتی ہے، وہ باتیں ہی نہیں چھیڑتے جو اس معاشرے کے لوگوں میں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا؟ لوگ آنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی کر سکتے تھے ادھر کے نہیں، تھوڑے سے، اللہ تو کہتے ودو لو تدخنوا فیدخنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے ڈھیلے پڑو، ہم تمہیں اور ڈھیلا کر لیں گے، آپ ذرا پلو پکڑائیں ہم آپ کا دامن بھی کھینچ لیں گے۔ آج ایک فتوا لیتے ہیں لوگ کسی مولوی کی زبان سے، سارا شہر مفتی بن کے پھیلا رہا ہوتا ہے، نہیں نہیں لے لو کر لو جائز ہے، میں نے سن لیا جائز ہے، وہ کہتے ہیں آج کے دور میں جائز ہے، وہ کہتے ہیں یہاں رہتے ہو جائز ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ سیکھیے، حالات جان پہ بنی ہوئی ہے، کبھی میری اور آپ کی گردن پہ کسی نے پاؤں رکھنے کی کوشش کی، اوجڑیاں پڑی ہمارے اوپر، ہمارے راستوں میں کانٹے آئے، لیکن آپ دیکھیے ہم تو اس سے پہلے ہی بیچ بوجھ کے آ جاتے ہیں اپنا دین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔